أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. آج سورة الممتحنہ کی آیات نمبر 10 اور 11 کی تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ مومنین مہاجرین مسلمانوں کو کافروں سے دوستی اور قطع تعلق کا جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اس سے متعلق مسلمانوں کو ان آیات میں پچھلی آیات میں تسلی فرمائی کہ ایک تو عن قریب ان کافروں اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ایمان عطا فرما کر تم سے دوستی پیدا فرما دیں گے، دوسرے یہ کہ وہ کافر جو لڑے ہیں اور مسلمانوں کو گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ بھلائی اور انصاف سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرماتے. یہ پابندیاں صرف لڑنے والوں اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے والوں کے لیے ہیں، اور عدل و انصاف ہر قسم کے انسان کے لیے ہے، کافر ہو دوستی والا ہو یا نہ ہو، سب کے لیے عدل و انصاف ضروری ہے. اب آج جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب جاءکم آئیں تمہارے پاس المؤمنات ایمان والی عورتیں مہاجرات وطن چھوڑ کر، فامتحنوہن تو ان کو جانچ لو، اللہ اعلم اللہ خوب جانتا ہے، بی ایمانہن ان کے ایمان کو، فَإِن پھر اگر علمتموہن جانو کہ وہ مؤمناتن ایمان پر ہیں، فلا تو مت ترجعوہن پھیرو ان کو، الی الکفار کافروں کی طرف، لا ہن نہ یہ عورتیں حلن حلال ہیں، لہم ان کافروں کو، ولا ہم اور نہ وہ کافر، یحلون حلال ہیں، لہن ان عورتوں کو، وآتوہم اور دے دو ان کافروں کو، ما انفقو جو ان کا خرچ ہوا ہو، ولا جناح اور گناہ نہیں، علیکم تم کو، ان کے تنکحوہن نکاح کر لو ان عورتوں سے، اذا جب آتیتموہن ان کو دو، اجورہن ان کے مہر، ولا تمسکو اور نہ رکھو اپنے قبضے میں، بعصم الکوافر ناموس کافر عورتوں کے، واسألو اور تم مانگ لو، ما انفقتم جو تم نے خرچ کیا، وَلْيَسْأَلُوا اور وہ مانگ لیں یعنی کافر، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ تم میں فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکیم حکمت والا ہے. وَإِن اور اگر فَاتَكُمْ جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ کچھ عورتیں إِلَى الْكُفَّارِ کافروں کی طرف فَعَاقَبْتُمْ پھر تم ہاتھ مارو فَآتُوا الَّذِينَ تو دے دو ان کو ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور ڈرتے رہو اللہ سے الذي انتم به مؤمنون جس پر تم کو یقین ہے. سلیس ترجمہ ایسا ہے اے ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دے دو ان کے مہر اور نہ رکھو اپنے قبضے میں ناموس کافر عورتوں کے اور تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا یہ اللہ کا فیصلہ ہے تم میں فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں کافروں کی طرف پھر تم ہاتھ مارو تو دے دو ان کو جن کی عورتیں جاتی رہی ہیں جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم کو یقین ہے. اب خلاصہ تفسیر دیکھتے ہیں. یہ آیتیں بھی ایک خاص موقع کے متعلق ہیں اور وہ موقع صلح حدیبیہ کا ہے جس کا بیان آغاز سورہ فتح میں ہوا ہے. من جملہ ان شرطوں کے جو صلح نامے میں لکھی گئی تھی ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو شخص مسلمانوں میں سے کافروں کی طرف چلا جاوے وہ واپس نہ دیا جاوے اور جو شخص کافروں میں سے مسلمانوں کی طرف چلا جاوے وہ واپس دے دیا جاوے. چنانچہ بعض مسلمان مرد آئے اور واپس کر دیے گئے پھر بعضی عورتیں مسلمان ہو کر آئیں ان کے اقارب نے ان کی واپسی کی درخواست کی. اس پر یہ آیتیں حدیبیہ میں نازل ہوئی ہیں جس میں عورتوں کے واپس کرنے کی ممانعت کی گئی. پس عموم مضمون صلح نامے کا اس سے مخصوص اور منسوخ ہو گیا اور ایسی عورتوں کے باب میں کچھ خاص احکام مقرر کیے گئے اور ان کے ساتھ کچھ احکام ایسی عورتوں کے باب میں مقرر ہوئے جو پہلے مسلمانوں کے نکاح میں تھیں مگر اسلام نہ لائیں اور مکہ ہی میں رہ گئیں. اور چونکہ مدار ان احکام کا ان عورتوں کا مسلمان ہونا ہے اس لیے طریق امتحان بھی بتلایا گیا. پس بخطاب عام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں دار الحرب سے ہجرت کر کے آویں خواہ مدینہ میں کہ وہ دار الاسلام ہے خواہ حدیبیہ میں کہ معاذ کرے اسلام حکم دار الاسلام میں ہے تو تم ان کے مسلمان ہونے کا امتحان کر لیا کرو جس کا طریقہ آگے خطاب خاص سے فرمایا ہے کہ اس امتحان میں ظاہری امتحان پر اکتفا کیا کرو کیونکہ ان کے حقیقی ایمان کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے تم کو تحقیق ہو ہی نہیں سکتا. بس اگر ان کو اس امتحان کی روح سے مسلمان سمجھو تو ان کو کفار کی طرف واپس مت کرو کیونکہ نہ تو وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح کافر مرد سے مطلقاً نہیں رہتا اور اس صورت میں ان کافروں نے جو کچھ مہر کی بابت ان عورتوں پر خرچ کیا ہو وہ ان کو ادا کر دو اور تم کو ان عورتوں سے نکاح کرنے میں کچھ گناہ نہ ہوگا جبکہ تم ان کے مہر ان کو دے دو. اور اے مسلمانوں تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو یعنی جو تمہاری بیویاں دار الحرب میں کفر کی حالت میں رہ گئیں ان کا نکاح تم سے زائل ہو گیا ان کے تعلقات کا کوئی اثر باقی مت سمجھو اور اس صورت میں جو کچھ تم نے ان عورتوں کے مہر میں خرچ کیا ہو ان کافروں سے مانگ لو اور اسی طرح جو کچھ ان کافروں نے مہر کے بابت خرچ کیا ہو وہ تم سے مانگ لیں جیسا اوپر ارشاد ہوا آتوہم ما انفقو یہ جو کچھ کہا گیا اللہ کا حکم ہے اس کی اتباع کرو وہ تمہارے درمیان ایسا ہی مناسب فیصلہ کرتا ہے اور اللہ بڑا علم اور حکمت والا ہے، علم و حکمت کے مناسب احکام مقرر فرماتا ہے، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی بیوی کافروں میں رہ جانے سے بالکل ہی تمہارے ہاتھ نہ آئے، یعنی وہ نہ ملے اور نہ اس کا بدلے مہر ملے، اور پھر کافروں کو مہر دینے کی تمہاری نوبت آوے، یعنی تمہارے ذمے کسی کافر کا حق مہر واجب الادا ہو، تو تم وہ مہر ان کافروں کو نہ دو، بلکہ جن مسلمانوں کی بیویاں ہاتھ سے نکل گئیں جن کا ابھی ذکر ہوا فاتقم میں، جتنا مہر انہوں نے ان بیویوں پر خرچ کیا تھا اس کے برابر اس رقم واجب الادا میں سے تم ان کو دے دو، اور اللہ سے کہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو اور احکام واجبہ میں خلل مت ڈالو۔ یہ خلاصہ تفسیر تھا۔ آگے معارف و مسائل میں صلح فتح میں حدیبیہ کا واقعہ تفصیل سے آ چکا ہے، جس میں بالآخر قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ صلح 10 سال کے لیے لکھا گیا تھا۔ اس معاہدے کی بعض شرائط ایسی تھیں جن میں دب کر صلح کرنے اور مسلمانوں کی بظاہر مغلوبیت محسوس ہوتی تھی، اسی لیے صحابہ کرام میں اس پر غم و غصے کا اظہار ہوا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشادات ربانی یہ محسوس فرما رہے تھے کہ اس وقت کی چند روزہ مغلوبیت بالآخر ہمیشہ کے لیے فتح مبین کا پیش خیمہ بننے والی ہے، اس لیے آپ نے تمام شرائط کو قبول فرما لیا اور سب صحابہ کرام بھی پھر آخر میں مطمئن ہو گئے۔ اس صلح نامے کی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واپس کر دیں گے، اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو، اور اگر مدینہ طیبہ سے کوئی مکہ مکرمہ چلا جائے گا تو قریش مکہ اس کو واپس نہ کریں گے۔ اس معاہدے کے الفاظ عام تھے جس میں بظاہر مرد و عورت دونوں داخل تھے، یعنی کوئی مسلمان مرد یا عورت جو بھی مکہ مکرمہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے اس کو آپ واپس کریں گے۔ جس وقت یہ معاہدہ مکمل ہو چکا اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حدیبیہ میں تشریف فرما تھے، کئی ایسے واقعات پیش آئے جو مسلمانوں کے لیے بہت صبر آزما تھے، جن میں ایک واقعہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کو قریش مکہ نے قید میں ڈالا ہوا تھا، وہ کسی طرح ان کی قید سے چھوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر سخت تشویش پھیلی کہ معاہدے کی روح سے ان کو واپس کیا جانا چاہیے، اور ہم اپنے مظلوم بھائی کو پھر ظالموں کے ہاتھ میں کیسے دے دیں، یہ کیسے ہوگا؟ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ تحریر فرما چکے تھے اور اصول شریعت کی حفاظت اور ان کی پختگی کو ایک فرد کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے تھے، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم بصیرت عن قریب ان سب مظلوموں کی فاتحانہ نجات کا بھی گویا مشاہدہ کر رہی تھی۔ طبعی رنج و تکلیف تو ابو جندل کی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقیناً ہوگی، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاہدے کی پابندی کی بنا پر ان کو سمجھا بجھا کر رخصت کر دیا۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ سعیدہ بنت الحارث الاسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مسلمان تھیں مگر سیفی بن انصب کے نکاح میں تھیں جو کافر تھا، بعض روایات میں اس کا نام مسافر المخزومی بتلایا گیا ہے، اس وقت تک مسلمانوں اور کفار میں رشتہ مناکحت یعنی نکاح کا رشتہ طرفین سے حرام نہیں ہوا تھا۔ یہ مسلمان عورت مکہ سے بھاگ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئیں، ساتھ ہی ان کا شوہر حاضر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ میری عورت مجھے واپس کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول کر لی ہے اور ابھی تک اس معاہدے کی مہر بھی خشک نہیں ہوئی۔ اس واقعے پر یہ آیات مذکورہ نازل ہوئیں جن میں دراصل مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان عقد مناکحت کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ بھی کہ جو عورت مسلمان خواہ اس کا مسلمان ہونا پہلے سے معلوم ہو جیسے سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ تھی، یا بوقت ہجرت اس کا مسلمان ہونا صحیح طور سے ثابت ہو جائے، وہ اگر ہجرت کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے اس کو کفار کے قبضے میں واپس نہ دیا جائے، کیونکہ وہ اپنے کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہی۔ غرض ان آیات کے نزول نے یہ واضح کر دیا کہ صلح نامے کی یہ شرط کہ جو بھی مسلمان آپ کے پاس پہنچے آپ اسے واپس کریں گے اپنے لفظی عموم کے ساتھ جس میں مرد و عورت دونوں داخل ہیں صحیح نہیں، یہ شرط صرف مردوں کے حق میں قبول کی جا سکتی ہے، عورتوں کے معاملے میں یہ شرط قابل قبول نہیں۔ ان کے بارے میں صرف اتنا کیا جا سکتا ہے کہ جو عورت مسلمان ہو کر ہجرت کرے، اس کے کافر شوہر نے جو کچھ اس پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہے، وہ خرچ اس کو واپس کیا جائے۔ ان آیات کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شرط کے مفہوم کو واضح فرما دیا اور اس کے بعد سعیدہ مذکورہ کو واپس نہیں کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم بنت عصبہ ابن ابی معیط مکہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے واپسی کا مطالبہ عموم شرط کی وجہ سے کیا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ ام کلثوم عمر بن عاص کے نکاح میں تھیں جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ اور ان کے ساتھ ان کے دو بھائی مکہ سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور ساتھ ہی عمر بن عاص شوہر ام کلثوم وغیرہ نے آ کر ان کی واپسی کا مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق ان کے دونوں بھائی عمار اور ولید کو تو واپس کر دیا، مگر ام کلثوم کو واپس نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ شرط مردوں کے لیے تھی، عورتیں اس میں شامل نہیں۔ اس پر یہ آیات حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے والی دوسری عورتوں کے بھی کچھ واقعات روایات میں مذکور ہیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ان میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ متعدد واقعات سبھی پیش آئے ہوں۔ مذکور صدر روایت قطبی سے تو معلوم ہوا کہ معاہدے کی شرط کے الفاظ اگرچہ عام تھے، مگر حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک وہ عورتوں کے لیے عام اور شامل نہیں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت وہیں حدیبیہ کے مقام پر فرما دی اور اسی کی تصدیق پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شرط کو عموم کے ساتھ قبول فرما لیا تھا جس میں عورتیں بھی شامل تھیں، ان آیات کے نزول نے اس کے عموم کو منسوخ قرار دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ پر اسی وقت یہ واضح کر دیا کہ عورتیں اس شرط میں داخل نہ ہوں گی، چنانچہ عورتوں کو آپ نے واپس نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت نہ نقض عہد کی تھی جس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو کوئی امکان ہی نہ تھا، اور نہ یہ نقض عہد کی صورت تھی یعنی معاہدے کو ختم کر دینے کی، بلکہ ایک شرط کی وضاحت کا معاملہ تھا، خواہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پہلے ہی سے یہ ہو یا نزول آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عموم کو صرف مردوں تک محدود کرنے کے لیے فرما دیا ہو۔ بہرحال ہوا یہ ہے کہ اس توضیح کے بعد بھی معاہدہ صلح کو طرفین نے قبول کیا، اور اس پر ایک مدت تک طرفین سے عمل ہوتا رہا۔ اس صلح کے نتیجے میں راستے مأمون ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک دنیا کے نام خطوط بھیجے یعنی بادشاہوں کے نام، اور اسی کے نتیجے میں ابو سفیان کا قافلہ بے فکری کے ساتھ ملک شام تک پہنچا، جہاں ہرقل نے ان کو اپنے دربار میں بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات کی تحقیق کی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس شرط صلح کے عام الفاظ میں عورتوں کا شامل نہ ہونا خواہ پہلے ہی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھا، یا نزول آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس عموم سے خارج کیا۔ بہر دو صورت کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان یہ معاہدہ اس وضاحت کے بعد بھی مکمل ہی سمجھا گیا، اور ایک عرصے تک اس پر عمل ہوتا رہا، اس لیے اس شرط کی وضاحت کو نقض عہد یا نبض عہد میں داخل نہیں کیا جا سکتا، واللہ اعلم۔ آگے آج جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کے متعلق مزید معارف و مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کل کی مجلس میں پڑھیں گے، یعنی ہفتے کے دن انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم۔